یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اللہ سے یہ صفا شفاعت نہ کی تھی؟ اے اللہ ان شئت لم تعبد، اگر تم چاہے تو یہ سب میرے چاہنے والے ختم ہو جائے اور قیامت تک تیری عبادت نہ ہو، یہ شفاعت ہی تو ہے، یعنی اے اللہ ان مسلمانوں کو فتح دے دے۔ اللہ تعالی نے اس وقت 1000 فرشتے اتارے، پھر 2000 اتارے، پھر 2000 اور اتارے، 5000۔ انی ممتکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، کہ اللہ تعالی نے 5000 فرشتے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ سر کٹ کے گر رہا ہے مگر نہ تلوار چلانے والا نظر آتا ہے اور نہ کوئی قتل کرنے والا نظر آتا ہے مگر سر گر رہا ہے کافروں کا۔ یہ اس سے ہم نے سمجھ لیا، اس طرح حضرت رسول پاک سرور عالم نے سفارشوں کی تھی اور کتنے لوگوں کے لیے۔ یہ دیکھو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70000 ایسے لوگ ہیں کہ جنت میں بے حساب کتاب جائیں گے، وجوہہم کل قمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح حشر کے میدان میں جگمگا رہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں بے حساب کتاب کیسے جائیں گے، لا یدخل اولہم الا ویدخل آخرہم، ان کا اول اور آخر ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ہاں یعنی فاٹک اتنا چوڑا ہوگا کہ 70000 ایک لائن میں ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک ساتھ پاؤں رکھ رہے ایک ساتھ پہنچ جائیں گے۔ تو اب عکاشا ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادعو لی ان اکون منہم، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ان میں ہو جاؤں بے حساب کتاب والوں میں۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں انت منہم، جا تو ان میں ہے، واہ تو ان میں ہے، ہو گیا۔ اب دوسرے ساتھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں، فرمایا لقد سبقک عکاشا، عکاشا تم سے پہلے تم دیکھا دیکھی کھڑے ہو رہے اور وہ صحیح چلے گئے، وہ انہوں نے صحیح مانگا اور تم دیکھ کے مانگ رہے ہو، انکار کر میرے آقا نے یہ نہیں کہ نہیں دیں گے، یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہ سبقت کر گئے ہوئے، کیوں میرے آقا انکار نہیں کیا کرتے تھے اور میرے آقا یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ساری 70000 کی گنتی آج ہی پوری ہو جائے، یہ بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے میرے آقا نے بات ٹالنے والے انداز میں کہہ دی۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی وہ سفارشیں کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک، حضرت عباس ابن عبد المطلب دو، یہ حدیثیں پڑھیے مسلم اور بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے عرض کی هل نفعت ابا طالب، یا رسول اللہ هل نفعت ابا طالب فانه کان ینافح عنک، یا رسول اللہ کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچایا، آپ کی طرف سے بہتوں سے وہ لڑائی کر لیا کرتے تھے مگر کفر پر ان کی موت ہوئی تو کیا آپ نے کوئی نفع پہنچایا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں نعم کان فی قعر من النار فاخرجته الى وحضہ، فرماتے ہیں ہاں ہاں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں تھا، میں نے اس کو نکال کے چھچھلی جگہ میں پہنچایا۔ پھر دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، جہنم کا ایک جوتا پہنایا جائے گا بس، مگر اسی سے دماغ آڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں اور میں نے اپنے رب سے سفارش کی ابو طالب کے لیے تو اب ان کا عذاب اتنا گھٹ گیا کہ ان کے تلوے پر جہنم کی ایک چنگاری رکھ دی جائے، یغلی منہا دماغ، جس سے ان کا بھیجا کھولتا ہوگا، بس سکتے ہلکا عذاب. یہ دیکھو دنیا ہی میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سفارشیں فرما رہے ہیں، اور کتنی سفارشیں ہیں دنیاوی معاملات کے لیے، آخرت کے معاملات کے لیے، سب سفارشیں. بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کر بھی بارش ہونے لگی. اسی طریقے سے اور بھی کتنے معاملات ہیں جن کی تفصیل اگر کروں تو لمبا وقت لگے، اور میں اپنے ذوق کی وجہ سے بھی اور آپ لوگوں کو بھی دیر تک جاگنے سے بچانے کے لیے بھی میں ذرا سا اختصار سے کام لیتا ہوں. اس لیے رفیقان ملت، اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوبیت کا درجہ دیا کہ دنیا میں بھی اگر اللہ سے کوئی بات کہیں تو قبول کی جائے، آخرت میں بھی کہیں تو وہ قبول کی جائے. وہ جو بھی اپنی عرضی اللہ کے دربار میں پیش کریں وہ رد نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی شفاعت کے لیے تو یہ فرماتے ہیں، لکل نبی دعوة مستجابة لا ترد وقد دعا بها كل نبی، ہر نبی کو ایک ایسی دعا کا ضرور حق ملتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ دعا قبول ہوگی، رد نہیں کی جاتا. اور ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی. وانی خبات دعوتی شفاعت لامتی، اور میں نے وہ دعا جو بالکل رد نہ ہو وہ دعا اپنی بچا کے رکھی ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے، قیامت کے لیے، اس دن کے لیے بچا کے رکھی ہے. مگر تو ہروں کا شیخ البشائر کون اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ نبی کو لوگ اللہ کے ہاں سفارشی مانتے ہیں، یہ شرک ہے، اس کو اشراک فی شفاعت کہتے ہیں. اس کی شرک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سفارش کوئی بادشاہ کا مقرب بارگاہ بادشاہ سے کرے تو بادشاہ اس درد سے قبول کر لیتا ہے اس کی سفارش کہ اگر میں قبول نہ کروں گا تو یہ باغی ہو جائے گا اور میری حکومت میں کوئی رکھنے اور جھگڑے پیدا کرے گا، اس لیے وہ سفارش قبول کر لیتا ہے. تو کیا اللہ تعالی کسی سے ڈرتا ہے جو سفارش قبول کر لے؟ کیوں وہ سفارش قبول کرے گا؟ اس لیے اس کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اس کے وہ سفارش نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کی سفارش نہیں قبول کرے گا. حضرت مولانا فضل خیر آبادی علی رحمت و رضوان نے جب اس کا رد دیا کہا کہ بس اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی چاہے مملکت شاہی میں یعنی بادشاہت میں ایک وجاہت رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کی سفارش مان لی جاتی ہے، اور کیا اس وجہ سے نہیں کہ کوئی کسی کا چہیتا اور محبوب ہے، اور بادشاہ کو اس چہیتے کی بات ڈالنا پسند رہے کہ وہ چہیتا ہو، کیسے اس کی بات ڈالوں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، تو اس وجہ سے اس کی بات وہ پوری کر دیتا ہے، پوری کرتا ہے. یہ دباؤ تو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی اس کی عزت بڑھانے کے لیے یہ کام کرتا ہے. اگر ایاز کی سفارش محمود بادشاہ محمود غزنوی نے قبول کی ہے تو ایاز سے ڈر کے قبول کی ہے یا ایاز کی محبت کی وجہ سے؟ ہاں تو بس، تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب حاضر ہیں، اس کے خلیفہ مکرم ہیں، اس کے نائب مطلق ہیں. جب وہ کچھ کہیں تو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اپنے محبوب کی بات پالے، وہ تو یہ فرماتا ہے وقیل ہی انہم قوم لا یعقلون، قسم ہے اے محبوب سے تمہاری بات کی قسم، تمہاری گفتار کی قسم کہ اے اللہ یہ لوگ تو سمجھ نہیں رکھتے ہیں جن کو میں دین اسلام پہنچا رہا ہوں، یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو. تو اللہ ان کی گفتار کی قسم یاد فرمائے. ذرا سوچو وقیل ہی قسم ہے. تو اب لعمرک انہم فی سکرت یعمہون قسم ہے آپ کی زندگی کی. اللہ ان کی حیات کی بھی قسم کا ذکر فرمائے. ذرا سوچو تو وہ اتنے بڑے محبوب تھے مگر ان لوگوں کو یہ سب سمجھ میں نہیں آتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے اور یہ ہمارے جیسے کہتے ہوئے لجا بھی ان کو نہیں آتا. کیوں؟ کہ تکبر کے اس معیار پر ہیں جو انہیں ابلیس سے وراثت میں ملا. ہاں جب ان سے کہہ دیا جائے کہ تم بندر کے جیسے ہو کہ اس کی بھی دو آنکھیں تمہاری بھی دو, اس کے بھی دو ہاتھ تمہارے بھی دو, وہ بھی منہ سے کھاتا ہے تم بھی, تو اب اگر یہ کہہ دیں تو اس کو پارا چڑھنے لگے گا. اور رسول پاک سے جب تشبیہ دیتا ہے تو بہت خوشی اس کو ہوتی ہے. یہ تکبر کی نشان, یہ تکبر کی نشان. ہاں ورنہ اپنے آپ نے لیے بندروں اور چھچندروں کی مثال کیوں نہیں پسند کرتا. اس لیے رفیقان ملت اب آؤ, میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. رسول پاک کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت حسان عرض کرتے ہیں وأجمل منك لم تر قط عين يا رسول الله وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء يا رسول اللہ. آج تک کسی آنکھ نے آپ کے جیسا حسین و جمیل پیکر دیکھا ہی نہیں. حسن و جمال کا پیکر آپ کے جیسا کسی آنکھ نے نہ دیکھا. اور جبریل امین تو یوں کہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد مثلك يا رسول الله. يا رسول الله پورب کا ایک ایک کونا, پچھم کا ایک ایک چپا الٹ پلٹ کر دیکھا مگر آپ کی مثال کہیں نہ ملی. اعلی حضرت اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں, یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا. تیری حمد ہے خدایا تیری حمد ہے خدایا. تو اب ذرا آپ دیکھیں کہ رسول پاک تو وہ ہیں کہ صحابہ ان کی بے مثالی پر اجماع رکھی. قرآن یہ فرمائے اَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. یہ ظالم ہیں جو چھپ چھپ کر کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں. یعنی جو چھپ کر کہے کہ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں وہ ظالم ہیں, اور جو چھاپ چھاپ کے کہے تو وہ کتنا بڑا ظالم ہے. سوچو. ہاں لے دے کے ان کو ایک آیت یاد ہے قل انما انا بشر مثلکم, اور جبکہ یہ میرے آقا نے تواضع اور بلندی اخلاق کے طور پر یہ کہا. اور تواضع کی بات یہ ہے خود کہو تو کمال, دوسرے بولیں تو تذلیل و توہین. نہیں سمجھ میں آئی؟ میں اگر کہتا ہوں کہ میں عاصی پرمعاصی پاپی گناہگار ہوں تو اب یہ میرے لیے کمال ہے, مگر میرے شاگرد لوگ بھی کہنے لگے ارے محدث کبیر صاحب تو بڑے پاپی ہیں, خود اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ پاپی, خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے تھے کہ میں عاصی پرمعاصی ہوں, فقیر سراپا تقصیر ہوں. تو جو سنے گا کہے گا یہ شاگرد نہیں ہے, یہ بہت بڑا لٹیڑا ہے, یہی کہے گا. تو اب ذرا سوچو تواضع میں اگر میرے آقا نے کہا انما نبشرم مثلی, تو یہ تواضع میں میرے آقا کی بلندی مراتب, ان کی بلندی اخلاق کے نمونے. لیکن اگر کوئی زحمتی بھی کہنے لگے تو وہ عذاب اور ملامت سے پیچھے نہیں رہے. اس لیے اللہ نے نبی کو تو کہا قل انما انا بشر مثلکم, آپ اپنی زبان مبارک سے تو بشر مثلکم کہیں, اور دوسروں کو کہا کہ وہ اسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم, یہ ظالم لوگ سرگوشی کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں, یہ ظالم ہیں جو ایسی سرگوشی کر رہے ہیں, ان کو ظالم کہا. تو اب آپ سوچو کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ رسول پاک کے اختیارات کا انکار, رسول پاک کے علم غیب کا انکار, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا انکار, آپ کی شفاعت کبریٰ کے اختیار کا انکار, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا انکار, ان کی بے مثالی کا انکار, جب یہ سب ہے تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ساری خوبیاں دیوبند ہی میں رکھی ہیں کیا, بھوپال ہی میں رکھی ہیں کیا, دہلی ہی کے اسماعیل کے پاس رکھی ہیں کیا, ساری خوبیاں انہی لوگوں نے سمیٹ لی ہیں. تو اس لیے یاد رکھو کہ تکبر آزادی لاخار کر بندان لعنت گرفتار کر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے جن لوگوں نے گستاخی کی ان کو قرآن مجید میں ایسی ایسی وعیدیں دی گئیں کہ العیاذ باللہ, ان طرح کی وعیدوں سے اللہ تمام سنیوں کو محفوظ رکھے. سنیے, ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے, اس کا پتہ نہیں چلتا. فرمایا فلاں جنگل میں ہے, جاؤ وہاں سے تلاش کر لو. تو منافقوں نے سنا کہنے لگے دیکھو نا وہ کہتے ہیں کہ تیری اونٹنی فلاں جنگل میں ہے, ارے ان کو تو اپنی پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں, ہم لوگوں کو پہچانتے نہیں, وہ اونٹنی کو کیا جانیں گے کہ کہاں ہے. اب ایک صحابی نے سنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر خبر دی کہ یہ لوگ ایسے بات کر رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان لوگوں کو کہ تم لوگ, ہم لوگوں نے ایسی بات کہی تھی, قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی, قل اتستهزئون باللہ وآیاته وقد کفرتم بعد ایمانکم, اے منافقو تو اللہ اور اس کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہو, تم کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بارے میں. سن لیا, نبی پاک کے علم غیب پر مذاق کرنے والے لوگوں کا کو قرآن نے کفر کی وعید دے دی, کافر ہو چکے. تو یہ حال ان وہابیوں کا بھی ہے, یہ عبداللہ ابن ابی کے جو مقلدین ہیں ان کا یہی حال ہے. اس لیے رفقان گرامی, عزیزان ملت, اپنے آپ کو ان فتنہ پرور تمام قوموں سے بچاؤ. وہابیوں کی تین قسمیں اب تک میری آنکھ کے سامنے ہیں, ایک وہابی جو اپنے کو حنفی کہتا ہے دیوبند میں ہے, اور ایک وہابی جو اپنے کو حدیث کا پابند کہتا ہے اور وہ بھی وہابی ہے, اور ایک وہابی جو اپنے کو موجودی کہتا ہے, موجودی کے علاوہ کسی کو امام نہیں مانتا, کسی کو قرآن اور حدیث کا واقف کار نہیں مانتا. یہ بھی عقیدے میں, تینوں کے عقیدے ایک ترجمان القرآن میں خط اس نے لکھا ابو العالی مودودی کہ ہندوستان میں شرک بہت پھیل گیا تھا، پیدا ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی، انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی اور توحید کی تعلیم پھیلائی، تو وہ دیوبندی وہ وہابی نہیں ہوئے، تو وہابی یہ تینوں قسموں کے، تو یہ تینوں قسم کے وہابی، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی قسم پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی وہابی، ہر قسم سے بچنا ضروری ہے، سب سے ضروری ہے، کیوں کہ انگریزوں نے بڑی بڑی ترکیبیں اور چالیں چل کر حرمین طیبین پر وہابیوں کو مسلط کیا تاکہ لوگ حج کرنے جائیں تو مجبوراً ان کے پیچھے نماز پڑھیں، اور وہابیت کی جڑ ان کے دلوں میں پیوست ہونے لگے، اس لیے انہوں نے وہابیت کو خوب چمکایا، خوب آگے بڑھایا، اور اب یہ سعودیہ کے لوگ انہی وہابیوں کی مدد کرتے ہیں، جو بندیوں کے پاس کم رکھنے آتی ہیں، اور غیر مقلدوں کے پاس تو جیسے پہاڑ آتا ہو امداد کا، ایسے ان کے لیے بورے کھلے ہوئے ہیں، تم لوگ جاتے ہو قربانی کا پیسہ حکومت کے بینک میں دیتے ہو، ایک قربانی بھی نہیں ہوتی، سب وہابیت کی نشر و اشاعت میں پیسہ جاتا، سب اس میں بانٹا جاتا، تمہارے پیسے اور تمہارا دین مٹانا یہ کام ہے، اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اپنی حفاظت کرو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے گھر اور اپنے متعلقین سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں نے یہ چند کلمات آپ حضرات کی ہدایت اور آپ لوگوں کی رہبری کے لیے پیش کر دیے، اگر ان باتوں کو آپ نے اپنے دل میں جگہ کی تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بہکائے گا نہیں، اور اگر آپ لوگوں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا اور بد مذہبوں سے اپنے دوستانے اور رشتے داریاں برقرار رکھیں، تو سنو رشتے داری پیدا کرنے والے تم آج دنیا میں نرالے نہیں پیدا ہوئے، صحابہ کرام نے کتنے رشتے داروں کو لات مار دی اور اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے آئے، ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے رشتے داروں کو جہاد کے میدان میں مار گرایا ہے، قتل کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کا اور ہمارا خون ایک خاندان سے چلا آ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہے کہ نہیں، ان سے تعلق ہے کہ نہیں، اور کیا یہ آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو جہل کے ساتھ بدر کی لڑائی لڑنے کے لیے آئے تھے رسول پاک کے مقابلے میں، اب وہ گرفتار ہوئے، گرفتاری کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، ایک روز اپنے والد حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ ابا، بدر کے میدان میں ایک مرتبہ ٹھیک میری تلوار کے نشانے پر آ گئے، میں نے تلوار پھینکی مگر دل میں خیال آیا کہ باپ ہے کیا قتل کروں، اس لیے میں نے اپنی تلوار نیام میں رکھ ڈالی، تو سیدنا ابو بکر صدیق کا جواب آپ نے نہیں سنا، ہاں فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن یہ تیرے کفر کی کمزوری تھی کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ تو دیکھنے لگا، خدا کی قسم اگر اس جنگ میں تو میری تلوار کے نشانے پر آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ رسول اللہ کے مقابلے میں آیا ہے، اور میں تیرے اوپر کوئی مروت اور شفقت نہ کرتا، اپنی تلوار سے تیری گردن الگ کر دیتا، آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے پاس بھی آل اولاد اور جذبات تھے اور ان کے ساتھ رشتے داریاں تھیں اور رشتے داریوں کے نبھانے کے جذبات تھے، مگر ہر جذبے پر بلند ان کے ایمان کی تصدیق تھی، نبی پاک کی محبت تھی، اسلام کی عظمت و شوکت تھی، اس لیے اس وراثت کو قائم رکھو جو اللہ تعالی نے تمہارے گھروں میں بھیجی ہے، اور اپنے گھروں میں فتنوں اور گمراہیوں کو پنپنے نہ دو۔ اللہ تعالی میری بھی حفاظت کرے اور میرے ساتھ آپ سب لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں سونے والوں، آنکھ کے سونا نہیں، ارے سونے چاندی سونا، سونے والوں جاگ کے رکھو، ایمان کا سونا جس کے پاس آ رہا پھکر مفلسیا فٹ پاتھ پر سوئے بے فکر، مگر جس کے پاس سونے کی گٹری ہے اس کو نیند آئے گی؟ ہاں سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے، یہ اس لیے آپ اپنی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو محفوظ رکھے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہم ربنا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا